أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. تو آج ہم اپنے سلسلے کو جو معارف در دعائیں معصومین والا سلسلہ ہماری گفتگو کا تھا اس کو دوبارہ سے ٹیک اپ کرتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم بات کر رہے تھے دعا نمبر 22 صحیفہ سجادیہ. اور ایک دو چیزیں مطلب دعا پر آنے سے پہلے کہ یعنی پہلی بات تو یہی ہے کہ دعاؤں کا جو بنیادی فلسفہ ہے اور خاص طور سے اہل بیت علیہ السلام کی دعاؤں کا، وہ یعنی کہ ہم اس میں معارف کی تلاش کیوں کرتے ہیں، اس لیے کہ ان دعاؤں کے وسیلے سے ہمیں زندگی کی حقیقتیں سمجھ میں آتی ہیں، حقائق حیات ہمارے سامنے روشن ہوتے ہیں. اور یعنی جو بھی دعائیں اور کلمات ہیں معصومین علیہ السلام کے، تو ان میں جو یعنی خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں زندگی کے بارے میں جو بنیادی معرفت حاصل ہوتی ہے، وہ یہ معرفت حاصل ہوتی ہے کہ ہمیں دنیاوی زندگی سے آگے بڑھ کر اپنی زندگی کو دیکھنا ہے. یہ ایک بہت اہم معرفت ہے جو ہمارے سامنے روشن ہوتی ہے. کہ نارملی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں یا نارملی جب ہمارا ورلڈ ویو ہے، تو وہ ورلڈ ویو خالی ہماری دنیاوی اور مادی زندگی تک ہی گھوم پھر کے رہ جاتا ہے. لیکن جب ہم اہل بیت علیہم السلام کے پاس جاتے ہیں اور ان سے یعنی جیسے دعاؤں کو تلاوت کرنے کا مطلب یہ کہ ان سے زندگی کی حقیقتوں کو سیکھنا اور اس کا درس لینا، تو وہاں پر ہمارے سامنے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ بہت سارے امور جو یعنی جن کو ہم ایک آپ سمجھ لیں کہ کنسولیڈیٹڈ فیکٹس کے طور پر زندگی میں لے رہے ہوتے ہیں، وہ ایسے نہیں ہیں. تو میں اگر اس دعا کی طرف واپس آؤں کہ جس کا ٹائٹل یہ ہے کہ آپ کی دعائیں سختیوں کے دوران، یا ہے سپلیکیشن ڈیورنگ ہارڈ شپس، کیونکہ اب ہمارا جو بنیادی موضوع ہے دعاؤں میں وہ اس طریقے سے چل رہا تھا کہ جب ہم نے روزانہ کی دعاؤں کو پڑھا اور دیکھا، تو اس کے بعد اب جو ہمارا نیا ٹاپک تھا کہ زندگی کی مشکلات میں اور زندگی کی پریشانیوں میں یہ دعاؤں کا کیا رول ہے، یعنی کس طریقے سے خدا کی بارگاہ میں مناجات اور التجا کی جاتی ہے اور کی جانی چاہیے. تو اس میں ہم جہاں تک پہنچے تھے وہ یہ بات تھی کہ اے خدا مجھے نہ میرے نفس کے حوالے کرنا، نہ اپنی مخلوقات کے حوالے کرنا، اور نہ میرے قریبی اور رشتہ داروں کے حوالے کرنا. اچھا، اب یہ جو بات ہے نا، یہ بہت ہی عجیب بات ہے. ٹھیک ہے، ولا تکلنی الی خلقک، ولا تکلنی الی نفسی. ٹھیک، کہ نہ اپنی مخلوقات کے سپرد کرنا میرے معاملات کو، نہ میرے اپنے نفس کے اوپر میرا بوجھ ڈالنا، اور اس کے بعد نہ میرے رشتہ داروں کے اوپر مجھے ڈال دینا. اچھا، اب مجھے بتائیں ایمانداری سے کہ ہم اپنی زندگی کی پریشانی اور مشکلات میں انہی تینوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ ایسا نہیں ہے کیا؟ یعنی سب سے پہلے اگر کوئی مثال کے طور پر ایک انسان ہے جو تھوڑا خوددار ہے، تو وہ کہتا ہے نہیں بھائی، میں اپنا مسئلہ خود حل کروں گا، میں سیلف میڈ پرسن ہوں، یا میں اپنا بوجھ خود اٹھانا جانتا ہوں. اگر اس سے وہاں سے ہٹے گا تو اپنے رشتہ داروں کے پاس جائے گا، قریبیوں کے پاس جائے گا، ریلیٹیوز کی طرف دیکھے گا. अगर वहां से नहीं होगा तो एट लार्ज फिर देखेगा कि कम्युनिटी और सोसाइटी में कोई हमारी हेल्प कर दे। ठीक है, अब यहां पर इमाम अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे हैं कि जब तुम्हारे पास जिंदगी की मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, मसाइल हैं, ऐ मेरे खुदा मुझे इन तीनों में से किसी एक के भी हवाले नहीं करना। अब ये नजरिया जिंदगी का हमारे एस्टेब्लिश्ड थॉट से डिफरेंट है या नहीं है? तो अब इसमें जब हम दुआओं की बात कर रहे होते हैं या दुआओं के हवाले से गुफ्तगू कर रहे होते हैं, और जो जैसा मैंने कहा कि हमारा बुनियादी नुक्ता दुआएं पढ़ना नहीं है बल्कि दुआओं में से मारिफत जिंदगी को हासिल करना है, तो अब हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं इस मकाम पर आकर के फिर हकीकत क्या है, फिर सही बात क्या है। यानी लोगों की तरफ रुजू करना या अपने आप पर भरोसा करना, अपनी सलाहियतों पर एतमाद करना, ये दुरुस्त है या गलत है? ठीक है, बताएं ये बात सही है या नहीं, ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न बन रहा है या नहीं बन रहा कि जब इमाम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं तो आप लोगों की क्या राय है इस बारे में? और अगर इन तीनों की तरफ इंसान रुजू ना करे, इन्हें अपनी प्रॉब्लम्स में ना लोगों की तरफ, ना खुद अपने आप पर भरोसा करे, ना अपने करीबियों और रिश्तेदारों पे करे, तो इन्हें बात क्या हो रही है फिर के फकत और फकत खुदा पर। ठीक है, अब ये जो नजरिया है जिंदगी का, ये उन तमाम आइडियोलॉजी से डिफरेंट है कि जो हम अपनी लाइफ में एंटरटेन कर रहे होते हैं। ठीक है, और इन्हीं मकामात पर अब अच्छा, और यूं समझ लें कि आप ये जो मवाक़े हैं ना, ये लाइक मेक और ब्रेक वाले मवाक़े। यानी मेक और ब्रेक का मतलब क्या है कि अगर हमने मासूमीन अलैहिस्सलाम की मंतिक को कबूल कर लिया तो इसका मतलब है कि फिर हम बाकी बहुत सारे लोगों से और मेजॉरिटी से आप अलग हो जाएंगे, क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स में, लाइफ प्रॉब्लम्स में इन तीन में से किसी एक तरफ ही जाती है। ठीक है, कि और अगर नहीं कबूल किया तो फिर हमारी हालत कैसी हो जाएगी कि हम यानी अपनी जिंदगी में, अपने उमूर में हम दीन का या उनका नाम ले रहे होंगे, लेकिन उसके बाद ये है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम फिर हमारी जिंदगी में वो नाम लेने की हद तक ही रह जाएंगे। ठीक है, नाम से आगे फिर कुछ नहीं होगा। ये बात वाज़े हो रही है जी? तो यानी यहां से जो हमें बात समझ में आ रही है वो ये कि जब हम अहले बैत के जरिए से दुआओं में और जिंदगी की हकीकतों को सीखते हैं तो वो मोस्टली हमारे पहले से एस्टेब्लिश्ड नज़रियात के मुखालिफ जा रही होती हैं। अच्छा, दुआओं में जो सबसे मज़ेदार बात है कि सारी दुआएं पढ़ जाते हैं और उसको मतलब बाज़ औक़ात बार बार पढ़ जाते हैं, लेकिन उसके अंदर जो पैगाम है, जो असल मैसेज है, जो गाइडलाइन है, जो रास्ता दिखाया जा रहा है जिंदगी का, उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं कर पाते, उसको समझ नहीं पाते। एक और बात भी मैं ये कहना चाह रहा था कि जब जैसे बहुत सारी दुआएं, खास तौर से सहीफ़े सज्जादिया आप देखें, सहीफ़े अलविया देखें, तो उसमें हर दुआ का कोई ना कोई टाइटल होता है, एक उस पर टाइटल दिया हुआ है कि ये दुआ मिसाल के तौर पर सख्ती की, ये सुबह की, शाम की, फलां की। अच्छा चलें, सुबह औकात के हवाले से जो दुआएं हैं, औकात के हवाले से जो टाइटल दिए गए वो तो समझ में आते हैं, यानी ये दुआ ख़त्म कुरान की है या ये दुआ मैदान अरफा की है, ईद के दिन की है, रमज़ान के दिनों की है, वो ठीक है, वो तो समझ में आता है। लेकिन अगर वो टाइटल्स जो दिए गए हैं फॉर पर्टिकुलर स्टेट्स या इवेंट्स या कंडीशंस, अब यहाँ पर हमारे सामने ये सवाल आता है कि क्या ये वाकईन ऐसा ही है या ये कि फिर जिन्होंने दुआओं को कंपाइल किया है उन्होंने उसको देखकर एक टाइटल उस पर लगा दिया है। ٹھیک ہے، یعنی جیسے میں نے پہلے بھی جب صحیفے کی دعا پڑھی تھی کہ اب آپ اپنی حاجات کو کے لیے جو دعا پڑھتے تھے، تو میں نے اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کرایا تھا کہ اس میں کوئی بھی حاجت بیان نہیں بھی ہے، یعنی دنیاوی یا جو حاجتیں جو ہم جس طریقے سے کہ اگرچہ کہ وہ دعا طلب حاجات کے لیے، لیکن اس میں حاجتوں کا بیان ہی نہیں ہے تقریباً. تو یہاں بھی اگر اس دعا کے یہ ٹائٹل جو دیا گیا ہے کہ آپ کی دعا اور مناجات سختیوں میں، تو اگر یہ بات صحیح بھی ہے تو ہمیں پھر اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ سختی اور پریشانیوں کے اندر امام علیہ السلام کا جو سلوشن ہے وہ کمپلیٹلی اللہ پر بھروسہ ہے اور اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے. امام سجاد علیہ السلام کا ایک جملہ ہے حج کی، جو حدیث ہے آپ کی بہت مشہور حدیث شبلی کے نام سے جو مشہور ہے، اس میں امام علیہ السلام نے ایک جگہ کے آئی تھنک قربانی کے موقع پر کہ قربانی جب انسان کرتا ہے اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے فیئرز، خوف، ڈر سے باہر آ جاتا ہے. اور وہاں پر آپ کا ایک جملہ ہے کہ کیا تم اس حالت میں تھے کہ خوف خدا اور اپنے گناہوں کے خوف کے سوا باقی ہر خوف سے آزاد ہو گئے تھے، یعنی جب تم خدا کی بارگاہ میں قربانی پیش کر رہے تھے تو کیا تمہاری یہ حالت تھی کہ صرف دو خوف تمہیں لاحق ہوں؟ ایک خوف خدا، خوف خدا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوف خدا کا مطلب ہے کہ آپ ذات خدا سے ڈرنے والے نہیں ہیں، بلکہ خوف خدا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا کی نافرمانی کی تو کس قسم کے کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے. پھر یہ ہے خوف خدا، یعنی اگر نافرمانی کی، معصیت کی، گناہ کی، اور پھر سب سے بڑی جو پرابلم کی بات ہے وہ کون سی ہے، یعنی جیسے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سب سے زیادہ جو خطرناک بات ہے وہ کون سی ہوتی ہے، جو آیت اللہ جوادی عاملی نے بھی یہ جملے بہت دفعہ دہرائے کہ انسان نہ غلط راہ پر چلے اور نہ کسی دوسرے کے رستے کو بند کرے. ٹھیک ہے، یعنی فارسی میں جو ان کا جملہ ہوتا ہے، نہ بے راہ می رود نہ راہ کثیرا بے بندد، کہ نہ خود بے راہ یعنی غلط رستے پہ چلے اور نہ کسی دوسرے کی زندگی کے رستے کو بلاک کر دے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ یہ دو کام جو ہے نا وہ ہماری زندگیوں میں نعوذ باللہ بہت برے کانسیکوینسز لے کر آتے ہیں. تو خوف کس بات کا؟ خوف اس چیز کا ہے، خدا کا خوف اور اپنے گناہوں کا خوف. تو امام فرما رہے ہیں کیا تمہاری یہ حالت تھی کہ ان دو خوف کے علاوہ تم باقی ہر خوف سے آزاد ہو چکے تھے. اور ویسے آپ دیکھ لیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں، لیکن ہمیں تقریباً یہ دو ہی خوف نہیں ہیں، باقی اس کے علاوہ ہر چیز کا ڈر ہے. جاب جانے کا ڈر ہے، بزنس خراب ہونے کا ڈر ہے، چور کا ڈر ہے، فلاں کا ڈر ہے، فلاں، سارے ڈر موجود ہیں. لیکن جو چیز یعنی کہ ایک ولی خدا کو یا ایک نیک مومن کو لرزا دیتی ہے، تڑپا دیتی ہے، وہ یہ دو ہیں. ڈر کہ کہیں میں خدا کی مرضی کے خلاف زندگی تو نہیں گزار رہا، اور دوسرا یہ کہ کہیں میری زندگی میں گناہوں کی پرسنٹیج اور ریشو میں اضافہ تو نہیں ہو رہا. یعنی ویسے تو مسلسل کمی ہونا چاہیے، اس کے لیول میں بھی، انٹینسٹی میں بھی، کوانٹیٹی میں بھی، گناہ اور معصیت کے، لیکن کہیں خدا نہ خواستہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو بات واضح ہو رہی. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امام علیہ السلام کے جو بنیادی تھیم ہے یا تھاٹ پروسیس ہے کہ انسان کے اوپر جو سختیاں آ رہی ہیں تو وہ اس قسم کی پرابلم سے آ رہی ہیں، یعنی یا ہم خود کسی غلط رستے پہ چل پڑیں یا ہم کسی دوسرے انسان کے ساتھ کوئی گڑبڑ اور زیادتی والی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو اس میں مین ریزن بنتا ہے خدا کے غضب کو دعوت دینے کے لیے. تو اب اس میں اگر ہم اب آگے بڑھتے ہیں, یہ جہاں سے ہم نے پچھلی دفعہ رکا تھا کہ یہ دعا جو سختیوں کے دوران تھی, اب اس کے بعد آپ فرماتے ہیں اللہم صل علی محمد و آلہ و خلصنی من الحسد. اب یہ وہی بات ہے جو ہمیں جو ابھی میں نے آپ سے کہی تھی, اسی نظریے کا اظہار ہو رہا ہے کہ اخلاق اگر میرا خراب ہوگا اور زندگی میں حرام اور گناہ موجود ہوں گے تو تقریباً ناممکن ہے کہ میں سختیوں سے زندگی میں بچ سکوں یا میری زندگی میں سختیاں اور مشکلات نہ آئیں, نہ ان سے دوچار ہونا پڑے. خلصنی من الحسد. اب سب سے پہلے جس اخلاقی بیماری کا ذکر ہو رہا ہے کہ مجھے اس سے خالص کر دیں, پیوریفائی کر دیں, کمپلیٹلی کلین کر دیں, وہ کیا ہے؟ حسد ہے. حسد کا معنی آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہے, اور حسد کا معنی یعنی کہ اگر ہم انگریزی میں ترجمہ کریں, اردو تو میں تو حسد ہی ہے, لیکن اگر انگریزی میں ترجمہ کریں envy یا jealousy, تو یہ مجھے نہیں پتا کہ اس کا مین کنسیپٹ کیا ہے, لیکن حسد کی جو بیماری ہے جو بار بار اس میں جو نقطہ ہم کو دہرانے کی ضرورت ہے, وہ کیا کہ حسد کی بیماری حقیقتاً دوسرے انسان کی تباہی چاہنے کا نام ہے. ٹھیک ہے, حسد کی بیماری کا رخ جو ہے نا وہ سامنے والے کی طرف ہوتا ہے, اور یہ کہ وہ کسی طریقے سے بھی اس کو چین, سکون, آرام, اطمینان نہ ملے, اور ایون ٹو دیٹ ایکسٹینٹ کہ اگر مجھے بھی کچھ ہو جائے تو ہو جائے, جسے کہتے ہیں نا میرا بھی بیڑا غرق ہو جائے تو ہو جائے, لیکن دوسرا سکھ سے نہ رہے, دوسرا تباہ ہو جائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی کہ جو انسان کے لیے برائیاں لانے والی, خرابیاں لانے والی جو معاملات ہیں اس کی اخلاقی برائیوں, اور اخلاقی برائیوں میں سب سے پہلے حسد, پھر اس کے بعد تھوڑا سا اس کا ہم نے ذکر کیا تھا لاسٹ ٹائم اینڈ کرتے کرتے, وَاحْفُرْنِي عَنِ الذُّنُوبِ وَبَرِّعْنِي عَنِ الْمَحَارِمِ وَلَا تُجَرِّعْنِي عَلَى الْمَعَاصِي. مجھے اب حفاظتی حصار میں لے لے گناہوں کے مقابلے میں, یعنی گناہوں کے مقابلے میں میرے لیے ایک حفاظتی گھیرا اور دائرہ اور حصار بنا دے. اور اس دائرے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی جو مقرر کی ہوئی حدود ہیں ان حدود کو کراس کرنا حقیقتاً ذنوب اور گناہ میں مبتلا ہونا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد وَوَرِّعْنِي عَنِ الْمَحَارِمِ, اور جو بھی تو نے انہیں حرام چیزوں کو قرار دیا ہے ان سے مجھے مکمل پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما, اور جو بھی السلام علیکم اور جو بھی معصیت ہے, معصیت کا مطلب کیا ہے جی, معصیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صحیح رستے سے ڈیویٹ کرنا. ٹھیک ہے, یعنی جو خدا کا رستہ ہے یا جو سبیل ہے, سبیل خدا ہے, اس سے ادھر ادھر ہو جانا, بھٹک جانا, ڈیویٹ کر جانا, یہ معصیت ہے. تو نہ گناہ, نہ حرام, نہ معصیت. اور اس میں اگر آپ غور کریں تو تھوڑا سا جو امام علیہ السلام جو جملے کے مجھے گناہوں کے مقابلے میں حصار میں رکھ لے, ایک حفاظتی حصار ہو, اور حرام سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما, ایبسٹینشن, ایبسٹین فرام محرمات, اور معاصی پر جرت نہ ہونے دینا, یعنی معاصی پر جرت نہ ہونے دینے کا مطلب ہے کہ میرے اندر اتنی ہمت ہی نہ پیدا ہو کہ میں خدا کے بتائے ہوئے کسی بھی چیز سے ڈیویٹ کروں, کسی بھی رستے سے دائیں بائیں ہوں, ٹھیک ہے, بھٹکوں. تو اس سے ہم کو کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے, اس سے ہم کو کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمارے اوپر جو بنیادی مصیبت آتی ہے وہ کس وجہ سے آتی ہے؟ انہی سب چیزوں کی وجہ سے آتی ہے. یعنی ہماری زندگی میں مشکلات اور سختیاں جب آتی ہیں تو ان کی وجہ سے آتی ہیں. اچھا, اب ایک اور بھی بات, یعنی کہ ایک سوال اگر یہاں پر پوچھا جائے اور ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ اگر ہم مصیبتوں سے باہر آنے کی بات کرتے ہیں یا اپنے فقر و فاقے اور محتاجی سے باہر آنے کی بات کرتے ہیں, تو کیا اس کا حل یہ ہے کہ ہمارے پاس دولت ہو؟ اگر ہمارے پاس دولت اور ریسورسز ہوں گی تو کیا ہم اپنے فقر اور پریشانی اور محتاجی سب سے باہر آ جائیں گے؟
عارضی طور پر ہو
سکتا ہے, یا بالکل یہ ضروری نہیں ہے. یعنی دولت اس بات کی گارنٹی دیتی ہے ہمیں کہ ہم اپنے پریشانیوں سے یا محتاجی سے, یعنی دولت مند محتاج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے نا, ٹھیک ہے. تو اصل جو چیز, یعنی اب یہاں پر بھی جو امام علیہ السلام ہم کو زندگی کا فلسفہ سمجھا رہے ہیں وہ یہ فلسفہ سمجھا رہے ہیں کہ اصل جو تمہیں مانگنا ہے خدا سے وہ کیا ہے؟ غنی ہونا ہے, فقیری اور محتاجی سے نجات ہے, سکون قلب ہے, اطمینان ہے, یہ اصل دولت ہے. اور امام علی علیہ السلام کے جملوں میں یہ جو بہت دفعہ یہ بات آئی ہے کہ سب سے بڑی دولت کیا ہے, سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ قناعت. غنی ہونا, دولت مند ہونا حقیقتاً کس کو نصیب ہوتا ہے؟ کہ خدا نے جتنا تم کو عطا کیا ہے اس پر تم قانع اور مطمئن ہو جاؤ. اگر خدا نے تمہارے لیے یہ عطا کیا نہیں کہ ہم نے کوشش کی لیکن ہم کو یہی نصیب ہوا کہ بھائی مثال کے طور پر مجھے ایک وقت کا کھانا مل رہا ہے, آپ اسی پر سکون سے مطمئن ہو کر اپنی زندگی گزارے اور سو جائیں, ٹھیک ہے, آرام سکون کی نیند آئے گی, کوئی پرابلم نہیں ہوگی. تو یہ جو فلسفہ حیات ہے جو ائمہ طاہرین علیہ السلام سے ہم کو مل رہا ہے وہ دنیاوی تھاٹ پروسیس یا کنسیپٹس کے بہت زیادہ مخالف ہے. یعنی اہل دنیا اگر ان کو تین وقت کا کھانا نہیں ملے گا اور اس میں بھی ورائٹی نہیں ملے گی اور مزے نہیں ملیں گے تو وہ بیچارہ جو ہے نا اپنے کو بھوکا ہی فیل کرے گا کہ آج کچھ ملے ہی نہیں کھانے کو. لیکن اگر ایک انسان ہے کہ جو واقعاً قانع ہے تو وہ ایک وقت بھی ایک سادہ سا اور معمولی سا کھانا کھا کے نا آرام اور چین و سکون کی نیند سو جائے گا شکر ادا کر کے خدا کا. تو بنیادی طور سے جو بات آ رہی ہے وہ یہی, یعنی کہ فلسفہ حیات جو ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ انسان کی زندگی میں, دنیاوی زندگی میں اصل دولت آپ کا غنی ہونا ہے, اصل دولت آپ کے دل و دماغ کا چیزوں سے بندھا ہوا نہ ہونا ہے. خواہشات اس طریقے سے انسان کا زندگی گزارنا ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو اپنے کنٹرول میں رکھے نہ کہ خواہشات اس کے اوپر سوار ہوں. اور طلب, یعنی کہ جیسے ایک روایت میں کیا ہے کہ خدا نے فرمایا کہ اگر تم میرے لیے اپنے آپ کو حاضر کرو گے تو میں کیا کروں گا, تمہاری طلب کے حوالے تم کو نہیں کروں گا. وَلَا تَكِلْنِي إِلَى طَلَبِكَ, یعنی تمہاری طلب, تمہاری خواہش تم کو اس کے حوالے نہیں کروں گا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ زیادہ تر انسان جو ہیں وہ ان کی خواہش اور طلب ان کے اوپر حاوی ہے اور ان کو دوڑائے پھر رہی ہے, ٹھیک ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ لوگوں کو ایک بیماری ہوتی ہے نا, کون سی بیماری, دونوں قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں. ایک وہ قسم کی بیماری ہوتی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رسول خدا کی بد دعا کی وجہ سے معاویہ کو بھی وہ تھی, اور وہ کون سی بیماری تھی کہ بندہ جتنا بھی کھا لے وہ سیب پہ سیر ہی نہیں ہوتا. اسی طریقے سے یہ بیماری پیاس کے حوالے سے بھی ہوتی ہے, خدا محفوظ رکھے, کہ انسان جتنا بھی مشروب یا پانی پی لے نا وہ ہمیشہ پیاسا ہی رہتا ہے. تو بدن میں تو شاید یہ بیماریاں اتنی کامن نہ ہوں, نہ نظر آتی ہوں, لیکن روح کے اندر یہ بیماریاں بہت کامن ہیں. انسان کے نفس اور روح کے اندر یہ بیماریاں بہت کامن ہیں. یعنی بندے کو جتنا بھی دنیا کی لذت اور مٹھاس اور مزے دیے جاؤ, ٹھیک ہے, وہ سیر ہوتا ہی نہیں ہے. ایک واقعہ, مجھے نہیں اندازہ کہ یہ بالکل, لیکن ایک بطور حکایت واقعے کے طور پر بعض علماء نے بھی اس کو بیان کیا ہے, آپ نے بھی شاید سنا ہوگا, میں ایک دو جملوں میں یاد دلا دوں کہ ہارون رشید کے پاس, جو ہارون عباسی, رشید تو وہ لوگ نہیں تھے, صاحب رشد تو نہیں تھے وہ, تو ان کے پاس, اس کے پاس ایک بوڑھا, بہت بوڑھا شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے رسول خدا کی زیارت کی ہے. اور رسول خدا کی زیارت کی ہے تو ظاہر ہے کہ اگر آپ کوئی کہے کہ رسول خدا کی زیارت کی ہے تو لوگ کہیں گے بھائی تم نے کیا سنا ان سے, ان کے پاس بیٹھے کوئی بات سیکھی, ہمیں بھی بتاؤ. تو اس نے ایک روایت سنائی کہ انسان جو ہے, یعنی جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے, لیکن دو چیزیں بوڑھی نہیں ہوتی اس کے اندر, وہ جوان ہوتی جاتی ہیں, اور ان میں سے ایک یہی ہے کہ جو خواہش طلب دنیا ہے. یعنی انسان کے اندر دنیا کی طلب اور خواہش ایج سے ریلیٹڈ نہیں ہے, فزیکل ایج سے, تزکیہ نفس سے ریلیٹڈ ہے. اگر انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرے گا, جوانی میں زاہد ہو جائے گا, صاحب زہد ہو جائے گا. اور اگر انسان اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرے گا تو حضور کیا فرما رہے ہیں کہ انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے لیکن یہ چیزیں اس میں جوان ہوتی جاتی ہیں, بڑھتی جاتی ہیں, طلب دنیا, خواہش مال. اچھا, اس میں جو لطیفہ ہے وہ کیا ہے کہ وہ شخص جو اتنا بوڑھا ہے, اب پتہ نہیں کیا اس کی زندگی ہوگی, کیا رخصت ہوتے وقت ہارون اور رشید نے اس کو کافی اشرفیاں وغیرہ دیں, اس یعنی خلیفہ عباسی, ظاہر ہے کہ وہ سارا مال تو اپنے بابا کے گھر کے ہی سمجھتے تھے, یعنی وہ والی تو بات تھی نہیں کہ یہ جو مال ہے یہ بیت المال ہے, یہ مومنین کا, مسلمین کا مال ہے, وہ تو جس کو جو دی چاہا اٹھا کے دے دیا. تو کافی اس نے مال و دولت اس کو دی, تو وہ بوڑھا جب دربار سے نکل رہا تھا تو اس نے ہارون سے پوچھا کہ یہ جو آپ نے مجھے پیسے دیے ہیں خالی ایک مرتبہ کے لیے ہیں, بار بار ہر مہینے ملا کریں گے مجھے؟ تو ہارون جو ہے نا وہ زور سے ہنس دیا, وہ رک نہیں سکا اور کہنے لگا واقعی رسول نے بالکل صحیح کہا تھا. ٹھیک, تو انسان جو ہے اس کے اندر, یعنی امام علیہ السلام جو فرما رہے ہیں نا کہ تمہارے اصل پرابلم تمہارے خلق میں ہے, تمہارے اخلاقیات میں ہے, تمہارا گناہ, تین باتوں کو یاد رکھیے گا, گناہ, محارم اور معاصی, گناہ, حرام اور معصیت, اس میں مبتلا ہونے میں تمہاری زندگی کی پرابلمز ہیں. اگر تم ان مسائل کو درست کر لو, ان جگہوں پر اپنے آپ کو صحیح کر لو, تو زندگی کی برکتیں اور عافیتیں تم کو نصیب ہوں گی, دنیا میں بھی نصیب ہوں گی, آخرت میں بھی نصیب ہوں گی. ٹھیک ہے, بات واضح ہو رہی ہے. یعنی کہ ان معارف سے, ان دعاؤں سے ہم کو جو ایک بہت بڑا سبق مل رہا ہے نا, جو کہ اگر یہ دعائیں, جیسے وہی میں نے کہا کہ اگر ہم ان دعاؤں کی قرأت کرنے والے اس انداز کے ہیں کہ بس دعائیں پڑھے جائیں تو ٹھیک ہے. ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاؤں, یہ بھی ایک بڑا اچھا, بعض اوقات لینگویج سے بھی بہت اچھی باتیں سمجھ میں آتی ہیں. تلاوت کا ورڈ ہم یوز کرتے ہیں نا, قرآن کی تلاوت, دعاؤں کی تلاوت. تلاوت کا کیا معنی ہے, اس کا میننگ کیا ہے لینگویج میں؟ عربک ہے. تلیا تے لام یا, اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے چلنا, فالو کرنا. ہم سمجھتے ہیں تلاوت کا معنی ہے قرأت کرنا, ٹھیک ہے, پڑھنا. تلاوت کا معنی پڑھنے نہیں, آپ دیکھ رہی ہے کہ ڈکشنری میں تلیا جو ہے نا وہ پیچھے چلنے کو کہتے ہیں. تو تلاوت کا جو سینس تھا وہ یہ تھا کہ قرآن کریم کے جو آیتیں ہیں فالو دیم. یعنی قرآن کریم کو تلاوت کرنے کا مطلب کیا ہوگا کہ ان آیتوں کے اندر جو ہدایت اور پیغام ہے فالو اٹ, ہم نے اس کو کیا بنا لیا, پڑھنا, ریڈ کرنا. پڑھنے کو اگر آپ ورڈ کریں گے تو قرأت کہیں گے, ٹھیک ہے, وہ قرأت ہے. تلاوت یعنی فالو اٹ. اور اگر آپ کسی بھی میسج اور پیغام کو سمجھیں گے نہیں تو فالو کیسے کریں گے؟ نہیں, وہ ترتیل الگ ہے. یہ اس کو دیکھیے گا آپ ڈکشنری میں, تے لام یہ, تو جو اس کا روٹ ہے تلاوت جس سے آئے, ٹھیک ہے. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کو ان سب چیزوں سے قریب ہونے کی طرف دعوت دی جا رہی ہے, تو قریب ہونے کی دعوت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سمجھ کے فالو کرنا ہے. چاہے ہم قرآن کی تلاوت کریں یا دعائے معصومین کی تلاوت کریں, فقط قرأت شاید ایک ظاہری ثواب رکھتی ہو لیکن وہ ہمیں واقعا فائدہ نہیں دیتی. تو یہ والا میسج آپ پک کر رہے ہیں کہ زندگی کے اندر, یعنی زندگی کا حقیقی فلسفہ کیا ہے, اور اگر آپ اپنی زندگی میں سے پرابلمز کو نکالنا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی پر بھروسہ نہیں کرنا ہے, نہ اپنے آپ پر. آپ کو یہ نہیں بولنا ہے آئی ایم اے ویری سیلف کانفیڈنٹ مین. وہ خدا جب دکھاتا ہے نا سیلف کانفیڈنس کی حقیقت, تو پھر بندے کو نظر آ جاتا ہے کہ کتنا سیلف کانفیڈنس کتنا کام آتا ہے, ٹھیک ہے. یہ نہیں بولنا ہے, اپنے رشتہ داروں قریبیوں پر بھروسہ نہیں کرنا ہے, نہ دیگر مخلوقات پہ بھروسہ کرنا ہے. بھروسہ فقط اور فقط کس پہ کرنا ہے؟ اللہ پر, جو مالک دنیا بھی ہے اور مالک یوم الدین بھی ہے. اس پر بھروسہ کرنا ہے, اس پر توکل کرنا ہے اپنے ہر مسئلے کے حل کے لیے. اور ڈرنا کس سے ہے؟ خدا کی معصیت اور گناہ اور حرام سے, اور اس بات سے کہ میں اس میں مبتلا ہو جاؤں, ٹھیک ہے, اپنے گناہوں سے, اور خدا کی بارگاہ میں اس بات سے کہ میں خدا کی مرضی کے خلاف کوئی کام کر دوں. اس کے علاوہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ان دو سے خوف رکھا, ان دو کے حوالے سے تقویٰ کو مینٹین کیا, باقی کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر خدا تمام خوف کو انشاءاللہ دور کر دے گا. صحیح, یہ فلسفہ جو ہمیں زندگی کا نظر آ رہا ہے. اچھا, اب اس کے بعد جب ہم یعنی خرابیوں کو اپنے سے دور کرتے ہیں تو اس کے ساتھ جو ایک بالکل جڑی ہوئی چیز ہے وہ کیا ہے؟ خرابیوں کو دور کرنا اور اچھائیوں کو طلب کرنا, ٹھیک ہے. یہ دونوں باتیں ہوتی ہیں صاحب, کہ آپ اپنی لائف میں ایسے نہیں ہوتے کہ آپ خالی برائیوں کو دور ہٹائیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اچھائیوں کو طلب کرنا. اچھا, اب جب ہم کہتے ہیں کہ اچھائیوں کو ہم طلب کر رہے ہیں, تو اب کون سی اچھائیاں طلب کرنی چاہیے؟ اب یہ پھر یہاں پر ایک بات آ گئی، پھر ایک لمحہ فکری آ گیا کہ ابھی انہوں نے ہم کو بتایا ڈرنا کس سے چاہیے، زندگی کی اصل دولت کیا ہے، خوف کس سے کھانا چاہیے، اب یہ ہے کہ ہمیں کس سے طلب کیا کرنا چاہیے، کیا مانگے اپنی زندگی میں کہ ہماری زندگی زیادہ سے زیادہ خوشگوار ہو. تو اب امام علیہ السلام جو اگلا جملہ فرماتے ہیں، وجعل ہوائی عندک، وجعل اور قرار دے میری ہوا، ہوا کا مطلب ہے کہ جو بھی میری خواہش ہے، میری چاہت ہے، میرے ایسپریشنز ہیں، ٹیمپٹیشنز ہیں. وجعل ہوائی عندک یعنی جو کچھ بھی تیری بارگاہ میں ہے، جو کچھ بھی تیرے پاس ہے، اس میں میری ہوا اور حواس اور خواہشات کو. اب میں اگر آپ سے پوچھوں مثال کے طور پر، آپ کیا چاہیں گے؟ اگر ہمیں یہ بات، ہمیں یہ اصول پتا چل رہا ہے کہ جو تیرے پاس ہے، جو تیری بارگاہ میں ہے، میری خواہشات کو، میری لذتوں اور چاہتوں کو اس میں قرار دے دے، کیا مانگیں گے ہم؟ یعنی ہم اپنے لیے مانگ رہے ہیں، یعنی صفات خدا مانگنے کا مطلب کیا مانگیں گے؟ اگر آپ لوگ ایک ایک کر کے بتائیں کہ قرب سے مطلب، کیونکہ قرب بہرحال پھر ایک
جی حق سے قربت،
اور حق سے قریب ہونے کے لیے جیسے عرفان بھائی کہہ رہے ہیں کہ صفات، یعنی حق سے قریب ہونا بغیر خدائی صفات کے پیدا کیے ہوئے ممکن نہیں ہے. حق سے قریب ہونے کا سمپل مطلب کیا ہے؟ کہ خدائی صفات آپ کے اندر پیدا ہو جائیں، اور وہ صفات جتنی زیادہ انٹینسیفائی ہوتی چلی جائیں گی اتنا آپ حق سے قریب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے، بالکل سمپل مطلب جو ہے نا قرب خدا کا، وہ یہ. اور اس کے ساتھ محبت ایک بہت بڑی چیز ہے. یعنی میں نے آپ لوگوں کو شاید سنایا تھا نا اس میں محرم کی مجالس میں ایک دعا امام علیہ السلام کی، جو مرزا علی قاضی نے بھی اپنے شاگردوں کو تعلیم کی تھی، کہ اے خدا مجھے، اللہم اجعلنی من یحبک ویحب من یحبک، کہ مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھے ان میں سے قرار دے کہ جو ان سے محبت کرتے ہیں کہ جن سے تو محبت کرتا ہے، اور میرے لیے اپنی محبت کو دنیا کی ہر شے سے زیادہ بڑھا دے، یعنی اپنی محبت میرے لیے دنیا کی ہر شے سے زیادہ بڑھا دے، اور یعنی مجھے ایسا بنا دے کہ تیری، مجھے ایسا بنا دے کہ مجھے وہ سمجھ میں آ جائے، وہ عمل سمجھ میں آ جائے جو تجھے محبوب ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ چار فقرے جو ہیں یہ گویا کہ دعائے محبت ہیں. اچھا، محبت کے اندر ایک خاص بات ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ محبت اگر ہم واقعا خدا سے مانگنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اگر ہم اس جگہ پہ پہنچ رہے ہیں نا تو الحمدللہ پھر ہمیں خدا کا بہت بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ واقعا، یعنی جس انسان کو خدا نے اس جگہ تک پہنچا دیا ہے اور اتنی توفیق عطا فرما دی ہے کہ وہ واقعا خدا سے اس کی محبت مانگے، یہ دعا پڑھ سکے، وہ واقعا بہت اچھے مقام پر آ چکا ہے وہ انسان، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ محبت میں جو سب سے مین پوائنٹ ہے نا، جو مین مطلب فوکس ہوتا ہے محبت میں، کہ محبت کے اندر آپ کی توجہ اپنی ذات سے ہٹ کر محبوب پہ چلی جاتی ہے. تو اس وجہ سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر انسان اس قابل ہو گیا ہے کہ واقعاً خدا سے یہ دعا مانگ سکے تو وہ بہت اچھے مقام پہ آ چکا ہے. اس کی جو پرسنالٹی ہے نا, اس کی گروتھ بہت اچھی ہو چکی ہے. ٹھیک, تو وبارک لی فیما رزقتنی وفیما خولتنی, کہ جو کچھ بھی تو نے مجھے رزق دیا ہے اس میں مجھے برکت دے, جو نعمتیں دی ہیں ان میں برکت دے. وجعلنی فی کل حالاتی, اب یہ پوائنٹ نمبر 3 ہے. ٹھیک ہے, یعنی پہلا کیا تھا کہ اخلاقی بیماریاں اور گناہ اور معصیت ہیں جو زندگی میں مصیبت میں ڈالتے ہیں, ان سے اپنے کو باہر نکالنا. پھر اس کے بعد طلب کرنا, طلب کرنے میں ہم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جو بھی خدا کے پاس ہے, جو خدا کے ہاتھ میں ہے, اور اس بارے میں بھی ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے رسول خدا کا ہے کہ کسی نے آ کے آپ سے پوچھا تھا کہ میں مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں کہ میں خدا بھی مجھے پسند کرے اور لوگ بھی مجھے پسند کریں. مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں کہ میں اللہ کا بھی محبوب ہو جاؤں اور لوگوں کا بھی محبوب ہو جاؤں. تو آپ نے فرمایا جو کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے, جو کچھ خدا کے پاس ہے, اس کے طلبگار بن جاؤ, اور جو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس سے اپنا دل ہٹا لو, اس سے بے نیاز ہو جاؤ. یعنی کہ اگر تم اللہ اور لوگوں دونوں کی نظر میں محبوب ہونا چاہتے ہو تو جو خدا کے پاس ہے اس کی چاہت, اس کے طلبگار ہو جاؤ, خدا تمہیں محبوب رکھے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ خدا کو اس بات سے محبت ہے کہ میرا بندہ میری طرف آئے اور میرے ساتھ تجارت کرے, میرے ساتھ ڈیل کرے, جو کچھ میرے پاس ہے اس کا طلبگار ہو. اور لوگ کیوں تمہیں محبوب نہیں رکھتے؟ اس لیے کہ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ جو کچھ ان کے پاس ہے کہیں تم وہ نہ لے جاؤ. تو جو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ, دونوں کے محبوب بن جاؤ گے. ٹھیک ہے, اچھا ابھی ہم گفتگو یہاں پہ روکتے ہیں. جی آپ سوال کر لیں اور پھر انشاءاللہ تقریباً ہاف این آور میں ریزیوم کرتے ہیں پھر ہم. جی جی, تھوڑا سا زور سے بولیے گا تاکہ وہ ریکارڈنگ میں بھی آ جائے بات. آپ
یہ جو چیز کے انسانوں کے قریب جو چیز سب سے زیادہ ان کو اچھی
لگتی ہے, یعنی جو انسانوں کے ہاتھ میں ہے, جو لوگوں کے ہاتھ میں,
اس میں علم جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ ایسی پوزیشن میں, کہ اس کے بارے میں اس کو کیسے.
ہاں لیکن یہ کہ لوگ عام طور سے وہی, اور بہرحال علم کے حوالے سے بھی جو ہے نا, آپ اس بات کو دیکھ لیں کہ علم کے حوالے سے بھی, یعنی کہ جو علماء میں دو مین کوالٹیز بیان کی گئی ہیں نا نگیٹو, ایک حسد ہے اور ایک عصبیت ہے. علماء کے اندر جو دو مین نگیٹو ٹریٹس ہیں وہ یہ دو ہیں جو آتے ہیں. تو حسد کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ اپنے علم کو شیئر کرنا پسند نہیں کرتے, یا یہ کہ جو علم ہمارے پاس آ گیا ہے وہ اگر جائے بھی تو بس یا تو میرے گروپ والوں میں ہی جائے, باقی اس سے آگے نہ جائے. تو obviously یعنی کہ وہاں پر اگر آپ علم کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ جو صاحبان علم ہیں وہ بڑی فراخ دلی کے ساتھ اس کو بانٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے, اور اگر وہ آپ کو دیکھیں گے, یعنی کہ یہ بات بہت زیادہ آپ کامنلی اس کو دیکھ سکتے ہیں, آبزرو کر سکتے ہیں, کہ اگر ایک شخص ہے جو عالم ہے اور اچھا عالم ہے, اگر کوئی دوسرا شخص وہاں پر اسی محفل میں آ کر اور اسی موضوع پر بات کرنا شروع ہو جائے اور معیاری بات کرنا شروع ہو جائے تو ہی ول نیور لائک اٹ. بہت کم لوگ ہیں جو اس بات کو پسند کریں گے اور اس کو داد دیں گے یا دل سے خوش ہوں گے. ہو سکتا ہے زبانی کلامی داد دے دیں لیکن دل سے خوش ہوں بہت مشکل ہے.
لیکن علم کے معاملے میں حیدر بھائی ایک بات یہ بھی ہے نا کہ اس کا اہلکار بھی ہونا چاہیے, اگر کوئی بانٹنے والا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ جو جس کو میں अपने इल्म को पहुंचा रहा हूं वो उसको रिसीव भी इसी तरीके से कर सकता
है जी। यानी इसमें यानी नहीं जरूरी नहीं है, ये काम हमारा नहीं है ना, क्योंकि जैसे इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि इल्म और मारिफत ना किसी को अपनी कोशिश से मिलती है और ना कोई खुद अपनी मर्जी से इसे किसी को दे सकता है। ठीक है, यानी मैं हकीकतन, मैं ये बात कई दफा कह चुका हूं आप लोगों से कि मैं हकीकतन जो बात कर रहा हूं ना वो अपने लिए कर रहा हूं। यानी इसका अगर फायदा होगा तो सबसे ज्यादा मुझे होना चाहिए, मेरी अपनी गुफ्तगू का फायदा। बाकी जितने भी लोग सुन रहे हैं ये उनमें से हर एक के अपने ज़र्फियत पर और उनके अपने खुदा से ताल्लुक पर मबनी है कि वो कितना रिसीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकूंगा। यानी ज्यादा से ज्यादा अगर मैं, एक तो ज़ाहिरी एफर्ट है कि आप बात को अच्छे से फ्रेज कर दें, अच्छे से प्रेजेंट कर दें, ये ज़ाहिरी एफर्ट है। उससे आगे बढ़ के मैं ये करूँगा कि मैं दुआ करूँगा कि या खुदा जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, जो सामेईन हैं, हाजिरीन हैं, उनके दिलों को खोल दे, उनके कुलूब को आमादा कर दे, उनके जहनों में ताकत दे दे, मैं ये काम कर लूँगा। लेकिन इसको एफेक्चुएट करना कि जो लोग भी मेरी बात सुन रहे हैं वो उसको कमाकू एब्जॉर्ब कर लें, ये मेरे बस की बात ही नहीं है। यानी ये आपके और आपके खुदा के ताल्लुकात पर मुनसर है। आपका अपना ताल्लुक खुदा के साथ जैसा है ना, ये उस पर डिपेंड कर रहा है। समझ रहे हैं बात आप? कि हम, यानी मैं अगर किसी आलिम की सोबत में जाके बैठता हूं तो बाज औकात आपको पता है क्या होता है, बाज औकात ऐसा होता है कि मुझे वो बातें भी आलिम की बात से समझ में आ जाती हैं जो खुद उसे समझ में नहीं आई हैं। ऐसा भी होता है, यानी उसने एक नुक्ता इल्मी बयान किया है और मैं उस नुक्ता इल्मी के जरिए से उससे आगे चला गया हूं, उससे सीख कर, ये भी पॉसिबल है। और ये भी पॉसिबल है कि एक शख्स ने जो है इल्म के 10 नुक्ते बयान किए हैं और सुनने वाले को एक भी समझ में नहीं आया, एक भी अब्सॉर्ब नहीं हो पाए, ये सब मुमकिन है। तो ये किस पर डिपेंड करता है कि सुनने वाले की अपनी ज़र्फियत और उसका खुद अपने खुदा से रिलेशनशिप। क्योंकि आपको जो इल्म अब्सॉर्ब हो रहा है ना, मैं वसीला बन रहा हूं, इज़्न और इजाजत कल्ब में अब्सॉर्ब होने की वो उधर से आएगी, वो किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है, तो अभी हम आधे घंटे का ब्रेक लेते हैं नमाज के लिए। जी 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 बोले। अच्छा है, मैं सवालात रिकॉर्ड होने दे रहा हूँ, थोड़ा सा जोर से बोलिएगा।
इल्म डिफाइन कैसे होगा, रिसीवर और जो
इल्म की डेफिनेशन हमने बहुत दफा बयान की है ना कि इल्म का मतलब ये है कि कोई हकीकत इंसान के कल्ब पर रोशन हो जाए, ये इल्म है।
मेरा सवाल ये है कि जैसे आप किसी उसमें हैं, अगर जो रिसीविंग एंड पे एक इंसान है, एक इंसान जो बयान कर रहा है
जी,
तो ये कैसे डिसाइड होगा कि जो बात जो रिसीवर रिसीव कर रहा है वो सही है? इल्म तो वही होगा जो जो सही हो, जो चीज सही नहीं है वो इल्म नहीं है।
ठीक है,
वो चाहे जैसे बयान किया जाए। तो ये डेफिनेशन कैसे वो होगी?
तो वही, ये उसी से है, वो डेफिनेशन को आप देखेंगे ना तो बात समझ में आ जाएगी। इल्म यानी एक हकीकत का कल्ब पर रोशन होना। ठीक है, तो अगर एक इंसान कुछ भी बयान कर रहा है लेकिन आपके कल्ब पर कुछ भी खुल नहीं रहा आपके ऊपर, तो इसका मतलब है कि इल्म ट्रांसफर नहीं हो रहा है। यानी अगर इंसान, जैसे कि इवन फलसफे के बारे में, वो ईरान के इस वक्त बड़े अच्छे फलसफी हैं, अल्लामा तबातबाई के शागिर्द इब्राहिमी दीनानी तेहरान यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं, उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उन्होंने कहा था फलसफा जो है ना وہ اصطلاحات کا نام بالکل بھی نہیں ہے. اصطلاحات کا نام کہیں سے بھی فلسفہ نہیں ہے. فلسفے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا وجود اس بات کے لیے کھل جائے کہ ہمیشہ تازہ حقیقتوں کو ریسیو کرتا رہے. یہ فلسفے اور حکمت کا کام ہے.
کیونکہ میں نے سوال اس لیے کیا حیدر بھائی,
تو جی,
کہ جو بھی چیز تب تک علم ہوتی ہے جب تک اس کو کراس کرنے کے لیے کوئی نئی علم نہیں آ جاتا. جیسے کہ فن ایگزامپل, اگر آپ سائنس لے لیں,
ٹھیک ہے, مطلب نیوٹن آئنسٹائن, چلیے,
لائٹ کی ڈیفینیشن شروع میں بیان ہوئی تو جس طرح سے بیان ہوئی تو اس وقت کا وہ علم تھا.
ہاں, لیکن
آنے والے ٹائم میں, یا جیسے آپ ایٹامک ماڈل لے لیں, جو ایٹامک ماڈل انیشلی ریدرفورڈ نے دیا اس میں بہت سے فلاس تھے. اگر اس ماڈل پہ آپ اگر ابھی رکھ دیں تو وہ ماڈل فلاپ ہے.
ہاں, لیکن دیکھیں, لیکن ذیشان بھائی, میں تھوڑا سا آپ کو وہی میں بات کروں نا, ہماری تعریف کے لحاظ سے وہ علم نہیں ہے. جو تعریف میں بیان کر رہا ہوں نا, ایک حقیقت کا قلب پر روشن ہونا, وہ علم, اس کے مطابق وہ علم نہیں ہے. رذرفورڈ اور بوہر اور کوانٹم, وہ علم نہیں ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں, یہ نہیں, میں اس کو ہم علوم ہی لے رہے ہیں نا, علم کو, یہ تمام کی تمام چیزیں کیا, غور کیجیے گا کہ انسانی علوم کو جس طریقے سے ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ آپ ایک ماڈل بناتے ہیں آف ڈیفائننگ اے ریئلٹی, کوئی بھی ریئلٹی ہے, آپ اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے ایک ماڈل بناتے ہیں, اور آپ کے امپیریکل یا ایکسپیریمنٹل ڈومین میں جو چیز اس ماڈل کو اس وقت ویریفائی کر دے, آپ کہتے ہیں یہ درست ہے اور اس کو بطور علم مان لیتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ سائنٹیفک ڈومین کا جو علم ہے نا, یہ ایسے چل رہا ہے. انہیں ابھی تک خود کچھ نہیں پتا, لائٹ کیا ہے, گریویٹی کیا ہے, فلاں کیا ہے, ایٹم ہے نہیں ہے, الیکٹرون ہوتا ہے نہیں, کچھ نہیں پتا. جو حقیقت ہے وہ یہی ہے. لیکن آپ نے ایک بنایا, ایک چیز بنائی اپنے لحاظ سے, اور وہ چل پڑی اس سے. یعنی پہلے وہ ڈالٹن کا جو تھا 19th century میں, جے جے تھامسن کا تھا, وہ ماڈل چل رہا تھا. اس کے بعد رذرفورڈ آ گئے, بوہر آ گئے, کوانٹم آ گئے, یا ریالٹی کے کچھ اسپیکٹس کو تھیوری آف ریلیٹیویٹی ایکسپلین کر رہی ہے, کچھ اسپیکٹس کو کوانٹم ایکسپلین کر رہی ہے, یہ چل رہا ہے. تو حقیقتاً علم کی اس تعریف پر ان میں سے کچھ بھی نہیں پورا اتر رہا. صحیح ہے؟ یعنی وہ علم حقیقتاً کیا ہے, یعنی جیسے کہ ایک بندہ ہے, اس کے قلب پر یہ حقیقت کھل جائے جو ابھی ہم نے امام کی دعا میں پڑھی ہے. یعنی ہمارے قلب پر یہ حقیقت روشن ہو جائے کہ میرے لیے زندگی میں مشکلات کھڑی ہو جائیں گی اگر میرا اخلاق خراب ہوگا, اگر میری زندگی میں گناہ آئیں گے. یہ علم ہے, یہ علم ہے, ٹھیک ہے. یا اسی طریقے سے اگر میرے اوپر یہ حقیقت کھل جائے کہ میری زندگی کا کام بنانے والا جو ہے نا, سوائے خدا وحدہ لا شریک کے اور کوئی نہیں ہے, یہ حقیقت کھل جائے میرے دل پر, تو میں بھی اسی طریقے سے بیہیو کروں, یعنی جیسے مثال کے طور پر امام علی بیہیو کرتے تھے, یا اولیاء خدا بیہیو کرتے تھے, یا جیسے ہم نے امام خمینی کی زندگی میں بہت ساری چیز, اس کو علم کہتے ہیں.
تو اس کو الگ لفظوں میں اگر یہ کہیں کہ ڈائریکٹ نالج,
علم یہی ہے. یعنی علم جو ہے وہ اسی کا نام ہے. باقی تمام کی تمام چیزیں جو ہیں نا, وہ سوڈو علم ہیں, یا ماڈلز ہیں, ماڈلز آف لائف, ان سب کیٹیگری میں ڈالی اس کو, یا نالج کا, معلومات کا ڈیٹا بیس ہے, انفارمیشن ہے, نو ہاؤ ہے, وہ سب اس میں جاتا ہے. علم حقیقتاً یہ ہے. چلیں پھر نماز ادا کرتے ہیں پھر انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہماری گفتگو جو تھی امام علیہ السلام کی دعا کے حوالے سے, تو اب ہمارے پاس تقریباً 20-25 منٹس اور ہیں انشاءاللہ. تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ دعا نمبر 22 سیف سجادیہ کی, کہ جو بہرحال ہے کہ زندگی کی سختیوں اور مشکلات میں پڑے انسان تو خدا سے کس طریقے سے بات کرے, خدا سے کس طریقے سے اپنی حاجت کو یا اپنی پریشانیوں کو بیان کرے. اور تقریباً ہر جگہ جب ہم امام علیہ السلام کی دعاؤں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک بالکل نئی فلسفی آف لائف نظر آ رہی ہوتی ہے وہاں پہ. یعنی کہ ہمارے پاس جو ایک کنسیڈریشن ہے کہ ہم مسئلے میں ہیں تو بس جاؤ اور اپنا رونا بیان کرنا شروع کر دو کہ اب یہ مصیبت آ گئی, وہ پریشانی آ گئی, لیکن یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ جو امام علیہ السلام کی دعائیں ہیں وہ ہم کو اس طریقے سے بات بتا رہی ہیں کہ زندگی کا مطلب سمجھو, زندگی کی حقیقت کو جانو, ان اصولوں کو سمجھو گے جس کی بنا پر انسان مشکلات میں پڑتا ہے. یعنی اس سے کیا مطلب ہے, ان دو جو آپ کے ویوز ہیں ان میں بہت بڑا فرق کہاں پر آ رہا ہے کہ ہم لوگوں کی نظر میں نا زندگی ایک کوہرنٹ اور ویل ڈیفائنڈ انٹیگریٹڈ سسٹم کا نام نہیں ہے. ہماری نظر میں زندگی جو ہے وہ ایک بروکن چین آف ایونٹس ہے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ یعنی کہ چین آف ایونٹس ہیں, یہ لڑکپن آ گیا, یہ جوانی آ گئی, یہ شادی ہو گئی, یہ بچے ہو گئے, یہ جاب ہو گئی, یہ وہ ہو گیا, اور ہر چیز الگ الگ ہے, اور ہر چیز جو ہے نا وہ ہمارے لیے مور اور لیس ایک پرابلم ہے. اور اس کی وجہ سے پھر مسئلہ کیا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ہماری لائف کا مسئلہ کہ جو جیسے میں شاید پچھلی دفعہ بھی کہہ رہا تھا کہ آغا جعفر صاحب مجھے اس میں کافی یاد آتے ہیں کہ وہ اکثر یہی بات کہا کرتے تھے کہ زندگی خدا نے دی ہے ہر مخلوق کو انجوائے کرنے کے لیے. یعنی آپ ایک چڑیا کو دیکھیں, ایک ہرن کو دیکھیں, ایک مور کو دیکھیں, کسی کو بھی دیکھیں, اس کو خدا نے جو زندگی جس کو دی ہے نا, اس زندگی میں اس کی وہ لذت ہے. وہ لذت کا لفظ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, لذت ہے. یہ ایک انسان کیسی بدبخت مخلوق ہے کہ جو اشرف المخلوقات ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کی زندگی میں کوئی لذت نہیں ہے, اس کی زندگی میں کوئی مزہ نہیں ہے. یہ ہر وقت جو ہے, اب ظاہر ہے کہ لیکن فرق کیا ہے کہ انسانی لذت اور حیوانی لذت, اس کے فرق کو سمجھنا. یعنی ابھی اگر ہم نے نماز ادا کی, اس نماز میں لذت و سرور ملا یا نہیں ملا, یہ ہے, یہ انسانی لذت ہے. ٹھیک ہے, انسانی لذت اس میں نہیں ہے کہ بہت سارا کھا لو یا بہت سارے بدنی مزوں کو انجوائے کر لو. کہ جب ہم خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, جب ہم نے نماز ادا کی, جب ہم نے عبادت کی, جب ہم نے کسی علمی ایکٹیویٹی کو پرسو کیا, وہاں پر جو لذت ہے وہ انسانی لذت ہے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں امام علیہ السلام کے حالات سے, اور جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دو باتیں تو ہم کو سمجھ میں آ گئیں, کس سے بچنا ہے, کیا مانگنا ہے, اور تیسری ایک اور بات کہ انشاءاللہ جب ہم دعاؤں کے سلسلے میں آگے بڑھیں گے تو اس ٹاپک کو بھی ہم ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے, وہ ہے. اور ابتدا میں میں نے اس کو اشارہ کیا بھی تھا جب ہم نے دعاؤں کے سلسلے کو شروع کیا تھا, کہ وہ ہے خدا سے حفاظت طلب کرنا. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ بھی معصومین علیہ السلام کی دعاؤں میں ایک بات بڑے واضح طور سے نظر آتی ہے کہ ہم لوگ اس دنیا کے اندر جو ہے نا بہت سارے ایسے خطرات سے دوچار ہیں جن کا ہمیں خود بھی کچھ نہیں پتہ ہے. یعنی جیسے اس کی مثال جو ایک دی جا سکتی ہے کہ آپ جب ایک کنسٹرکشن کر رہے ہوتے ہیں اپنے گھر میں, آپ اپنا گھر کنسٹرکٹ کرتے ہیں, آپ کو یہ بات اس بات کا اندازہ ہے کہ آپ کتنے حیوانات کے گھر اجاڑتے ہیں, اندازہ ہوتا ہے آپ کو کتنی چونٹیوں نے, چونٹوں نے, پتہ نہیں کس کس نے اس زمین میں اپنے گھر بنائے ہوئے ہوتے ہیں, کیا ہوتے ہیں, اور ہم آرام سے اس کو اجاڑ دیتے ہیں. کیا ہم ان سے کوئی دشمنی رکھتے ہیں؟ ہماری ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے, ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے. اسی طریقے سے نا ہم لوگ بھی ہیں, یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ہم لوگ بھی اس زندگی میں ایسے ہی ہیں کہ جو اتنا بڑا نظام حیات جو آپریٹ کر رہا ہے, اتنا بڑا جو یونیورس اور یونیورسل, زمین اس سے کٹی ہوئی تو نہیں ہے, ہماری زندگی اس سے کوئی الگ جدا تو نہیں ہے, ہم بھی اس نظام پہ ایسی چونٹیوں اونٹیوں کی طرح ہیں کہ کچھ بھی پتہ نہیں ہے کہ کس وقت کون سی چیز آ کے روند جائے, کون سی چیز آ کے جو ہے نا ہمارا پورا نظام اکھاڑ کے پھینک دے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک چیز جو ایک طلب ہے, یعنی سختی کو دور کرنے کے حوالے سے, یہ بھی معصومین علیہ السلام کی دعاؤں میں بہت دفعہ آئی ہے. وجعلنی فی کل حالاتی, اور مجھے ایسا بنا دے کہ میرے جتنے بھی حالات ہوں, ان آل دا اسٹیٹس, ان آل دا کنڈیشنز, آل مائی اسٹیٹس, مجھے کیسا بنا دے, محفوظن, محفوظن یعنی میں محفوظ رہوں, بحفاظت رہوں, مقلوعن, مقلوعن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی میرا وکیل رہے. وکیل کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ کے ٹیک کیئر کرتا ہے, جو آپ کے بہاف پر آپ کے کیس کو پلیڈ کرتا ہے یا آپ کی ریکوائرمنٹس کو فلفل کرتا ہے. مقلوعن, کوئی نہ کوئی میرا وکیل ہو, میرا پروٹیکٹر ہو, میرا واچر ہو. مستورن, مستور کا معنی ستر یعنی چھپانا, کور کرنا, مستور, کورڈ. ہم مجھے نہیں پتا کہ زمانے کی زندگی کی کون سی مصیبت آ کے میرا کام خراب کر دے. ٹھیک ہے, اس میں چھپا کے رکھنا. ممنوعن, ممنوعن یعنی کہ تو ایسی چیزوں کو میری طرف بڑھنے سے روک دے, منع کر دے. معاذن, وہ جس کو پناہ دے دی گئی ہو. مجارن, جو تیرے جوار میں ہو یا تیرے پڑوس میں ہو. یعنی ان تمام چیزوں کے مطلب کیا ہے کہ انسانی زندگی, یہ والی باتیں بھی جب ہم لوگوں کو خدا کی طرف سے بعض اوقات ایک اچھی اور ایک پروٹیکٹڈ لائف مل جاتی ہے نا, تو ہم یہ سب باتیں بھی بھول جاتے ہیں کہ زندگی جو ہے, انسانی زندگی کتنی ساری مختلف قسم کی آفتوں سے ایکسپوزڈ ہے, انر بھی اور آؤٹر بھی. ٹھیک ہے, تو اب یہاں سے ہم کو سمجھ میں آتا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو اپنی زندگی کو پرابلم سے بچانا ہے, سختیوں اور ہارڈ شپ سے محفوظ رکھنا ہے, آپ کو کیا کیا چاہیے. بات سمجھ میں آتی جا رہی ہے؟ یعنی پہلی منزل پر کیا چاہیے کہ انسان کا اخلاق درست ہو اور انسان گناہوں سے, معصیتوں سے, حرام سے دور ہو جائے. اس کے بعد دوسری منزل پر کیا چاہیے, کیا چاہیے کہ انسان کا دل ایسا ہو جائے کہ جو کچھ بھی خدا کے پاس ہے اس پہ رغبت کرنے والا ہو, اور جو بھی آپ کو ملا ہوا ہے وہ با برکت ہو, نہ کہ با کثرت ہو. ٹھیک ہے, با برکت ہو. اولاد وہ ہو کہ جس کی سعادت مندی کو دیکھ کر آپ کا دل مسرور ہو جائے. ٹھیک ہے, تب بات ہے نا, ورنہ دس دس بیٹے لے کے بیٹھے ہوئے اور کچھ بھی نہیں, نعوذ باللہ, سب کے سب, تو کیا اس کثرت اولاد کا کیا ہے, اس کثرت مال کا کیا حاصل ہے. ٹھیک ہے, بارک لی فیما رزقتنی وفیم, جو نعمت تو نے دی, جو رزق تو نے دیا وہ بابرکت ہو. جو مثال میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ اس پیسے کا کیا فائدہ جس کا جو ہے آدھا حصہ آپ کو ڈاکٹروں کو اور ادھر ادھر بھرنے میں لگ جائے, پیسہ فائدہ ہے اس کا کچھ؟ اس سے تو بہتر ہے کہ وہ سب نہ ہو اور صحت ہو. تو بارک لی فیما رزقتنی, یہ ہو, اور ہماری زندگی میں, میرے حالات زندگی میں ہمیشہ کیا مجھے نصیب ہو, میں محفوظ رہوں تیری حفاظت کے سائے میں, کوئی میرا نگراں ہو, میرا وکیل ہو, میرا ساتھ دینے والا ہو. اور وہ ساتھ دینے والا کہاں سے آئے گا؟ وہ خدا کی بارگاہ سے. آپ لوگوں کو اس بات کا بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ مومنین کے زندگی میں امداد غیبی ہر وقت موجود رہتی ہے. یعنی اس یہ بات کہ اگر دنیا کی زندگی میں فار ایگزامپل آپ کے ساتھی نہیں ہیں, آپ کے لوگ نہیں ہیں, آپ کا گروپ نہیں ہے, آپ کی ٹیم نہیں ہے, تو مومن کے لیے یہ خطرے والی بات نہیں ہے. صحیح, کیونکہ جو غیبی لشکر ہے خدا کا وہ ہمیشہ آپ کے سائڈ پر ہوتا ہے آپ کی پرابلمس کو میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے. یعنی جس کی بہت بڑی مثال کیا ہے, غزوہ بدر ہے مثال کے طور پر, کہ جہاں پر کہ جب مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو خدا نے کہا کوئی بات نہیں, فرشتے آ جائیں گے تمہاری ہیلپ کے لیے. تو یہ خالی جنگ بدر کی بات نہیں ہے, یہ مومن کی زندگی کی بات ہے. اس کے بعد مجھے کیسا بنا, مستور, چھپا کے رکھنا, کور میں رکھنا. یعنی جیسے ہم بعض اوقات اپنی زبان میں بھی ایک لفظ استعمال کرتے ہیں نا کہ آفتوں اور بلاؤں نے اس کا گھر دیکھ لیا ہے. یہ ہمارے اردو زبان کا بھی ایک محاورہ ہے نا کہ یعنی کہ ایک کے بعد ایک جسے کہتے ہیں نا کہ گھر کا دروازہ خدا نخواستہ کھلا ہوا ہے بالکل اوپن ہر مصیبت اور ہر بلا کے لیے کہ فریلی آ جاؤ. نہیں, چھپا کے رکھنا, ستر میں رکھنا, اور ممنوعاً مصیبتوں اور پریشانیوں کو مجھ تک پہنچنے سے روک دینا, منع کر دینا, اپنی پناہ میں رکھنا, معاذن. اس میں بھی جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور اس میں قرآن کریم نے اس معاذ کی ایک بڑی اچھی ترکیب استعمال کی ایک جگہ پہ, وہ کیا ہے, معاذ اللہ. معاذ اللہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جملہ ہے. ٹھیک ہے, تو معاذ اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ ہی پناہ گاہ ہے, اللہ کی پناہ نہیں مانگ رہا ہوں, بلکہ انسان اس جگہ پر ہے بصیرت و معرفت کے. کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کا جملہ ہے کہ جب زلیخا نے وہ ان کو وہ کیا تھا گھیرنے کی کوشش کی تھی, اس وقت انہوں نے کہا تھا معاذ اللہ ان ربی احسن مثوایا, کہ معاذ اللہ یعنی خدا ہی پناہ گاہ ہے. ورنہ عام طور سے ہم کیا کہتے ہیں, اعوذ باللہ. اعوذ باللہ کا مطلب کیا ہوگا کہ میں پناہ مانگتا ہوں خدا کے سبب سے, خدا کے وسیلے سے, اللہ کے ذریعے سے پناہ مانگتا ہوں. لیکن معاذ اللہ اس سے اوپر ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے بعد ان آیتوں میں ایک اور صفت سے بیان یاد کیا گیا ہے جو بہت اسپیشل صفت ہے, انہ من عبادنا المخلصین. آپ کے علم میں ہوگا نا کہ مخلص کی جو کوالٹی ہے وہ ہائیسٹ لیول ہے, یعنی کہ جس کے آگے شیطان نے بھی ہاتھ جوڑ لیے تھے کہ میں ہر ایک کو بہکا دوں گا, ہر ایک کو اغوا کر لوں گا, الا عبادک منہم المخلصین. تو کچھ بندوں کے بارے میں قرآن کریم نے خود سٹیمپ لگایا ہے کہ یہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہیں, ان میں سے وہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اس واقعے کے بعد کہ وہ ہمارے مخلص. مخلص کا مطلب کیا ہوتا ہے, یعنی وہ انسان جسے خدا اپنے لیے خالص کر لے. ٹھیک ہے, جسے خدا اپنے لیے خالص کر لے وہ مخلص انسان ہے. تو معاذ یعنی کہ اگر ہم جو معاذ یا پناہ مانگنے میں بھی کس جگہ تک پہنچیں, خالی اعوذ باللہ تک نہ رہیں, معاذ اللہ تک جائیں, یعنی خدا کے یا اللہ کے وسیلے سے پناہ مانگنا نہیں بلکہ خود خدا کو پناہ گاہ سمجھنا. اور مجارن, اور میری زندگی کیسی گزرے کہ میں تیرے جوار میں رہوں, تیرے پڑوس میں رہوں ہمیشہ, یہ مجھے عطا کر, میری زندگی میرے حالات کو ایسا بنا دیں. ٹھیک ہے, میں دعاؤں کی حد تک جو ہے نا اس کو یہاں تک, دعا کی حد تک انشاءاللہ روکتے ہیں, پھر کنٹینیو کریں گے. بات ختم کرتے ہوئے ایک دو واقعات, کہ یہ جو آج ہم نے جو بات کی سختی کے حوالے سے, شدت کے حوالے سے, کہ لائف میں اگر پرابلمز آتی ہیں, سختیاں آتی ہیں, تو اس میں جب امام علیہ السلام ایک دعا ہم کو تعلیم فرما رہے ہیں تو اس میں سے ہمارے لیے کیا کیا واعظ و نصیحت اور معارف اور مطالب نکل کے سامنے آ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس بات کو قبول کریں گے کہ اگر آپ ان باتوں کو سمجھ لیں تو آپ کا تکلیف اور آسانی اور سختی اور اس کا پورا کا پورا نظریہ ہی بدل جائے گا, منقلب ہو جائے گا, انقلاب آ جائے گا. یعنی کہ وہ والا جو ہمارا سختی اور پریشانی اور تنگی کا نظریہ ہے وہ ایک دم ختم ہو جائے گا. اور اس کے بعد ہم کیا سمجھ رہے ہوں گے, ہمیں کیا, ہم پر کیا بات روشن ہو جائے گی کہ زندگی ایک نظام کے تحت ہے, اس میں کوئی بھی سختی ہو کوئی بھی آسانی ہو وہ یوں ہی نہیں آتی ہے, رینڈملی کریٹ نہیں ہو جاتی ہے, بلکہ اس کی وجوہات ہوتی ہیں اور بہت سیٹ وجوہات ہوتی ہیں. وہ بھی ہم کو سمجھ میں آ گئیں. وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو سختی میں ڈالتی ہیں؟ اخلاقی خرابیاں, ذنوب, محارم اور معاصی. ان میں خدا نخواستہ پڑ جائیں اور اخلاقی خرابیاں پیدا ہو جائیں تو سختی آئے گی زندگی میں, مصیبت آئے گی. ٹھیک ہے, اس میں ایک جملہ میں امام نقی علیہ السلام کا آپ کو سناؤں. دو باتیں ابھی یاد آئیں مجھے. تحف العقول میں دسویں امام کا یہ جملہ ہے اور بہت عجیب جملہ ہے, بہت ہی عجیب ہے. یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا کہ اس کو ہضم کرنا مشکل ہے, کہ اگر انسان کو خدا کی طرف سے, خدا کی بارگاہ سے روشن دلیل, بینہ عطا ہو جائے تو انسان کو فرق نہیں پڑتا کہ اس کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھیلا دیا جائے. ٹھیک ہے, انسان کو فرق نہیں پڑتا اس بات سے کوئی. یعنی جیسے اس کی ایک مثال ہمارے سامنے کیا ہے, خود شہداء کربلا کی اور ان شہداء کی مثال ہے کہ جن کے بدن بکھرا دیے, بکھر جاتے ہیں لیکن اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر انسان کے پاس وہ روشن دلیل کیا ہے, وہ یہی روشن دلائل ہے جو معصومین علیہ السلام ہم کو زندگی کی حقیقتوں کے بارے میں جو بینائی دے رہے ہیں, جو بصیرت عطا کر رہے ہیں, یہی بینہ ہے کہ انسان اگر اس پر آ جائے تو اس کے لیے سختی, آسانی, پریشانی سب کے معنی بھی بدل جاتے ہیں اور وہ دنیاوی سختیاں اس کو قابو کرنے میں ناکام ہو جاتی ہیں. آج ہی اتفاق سے میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا, میرا دل چاہا کہ میں آپ کو بھی شیئر کروں, تفصیلی نہیں بیان کروں گا, مختصرا ٹو دا پوائنٹ. آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ یہ آج شروع میں ہم نے ہارون کا نام لیا تھا نا, پہلے سیشن میں ہارون خلیفہ عباسی, اس کے کتنے بیٹے تھے؟ امین بڑا تھا, جو زبیدہ خاتون جو اس کی, اس کے بعد مامون جو بنا بعد میں, پھر ایک اور تھا معتصم جو مامون کے بعد خلیفہ بنا تھا جس نے امام جواد علیہ السلام کو شہید کرایا تھا, اور ایک اور بھی اس کا بیٹا تھا. اچھا, ایران میں اگر کچھ لوگ سنتے ہیں نا انہیں پتا ہوگا, ہمارے یہاں تقریباً یہ بالکل بھی نہیں بیان کیا جاتا یہ واقعہ. اس کا نام تھا مؤتمن, قاسم مؤتمن. اچھا, وہ آپ کو یہ پتا ہے کہ امین جو تھا مینلی زبیدہ, یعنی جو اس کی مین وائف تھی ہارون کی زبیدہ, اس کی وجہ سے مامون امین کو چاہتا تھا مینلی کہ وہ خلیفہ بننا, لیکن مامون نے ویسے ہی اس کا پتہ صاف کر دیا, قتل وتل کر دیا, اس کو مار دیا, قتل کرا دیا. بہرحال مطلب یہ کردار ہے ان لوگوں کا سب کا. تو یہ جو مؤتمن تھا یہ حقیقتاً محب اہل بیت علیہ السلام تھا. ٹھیک ہے, یہ مؤتمن. اور اس کو جب ہارون اپنے دور خلافت میں اس نے اس سے کہا کہ میں تمہیں فلاں جگہ کی, مجھے کوئی جگہ بتاؤ جو تمہیں پسند ہو, جیسے میں نے کہا نا کہ ان کے بابا کا مال تھا سب کچھ, کہ جو جگہ بتاؤ, کون سا شہر, کون سا صوبہ تمہیں پسند ہے, میں تمہیں وہاں کی ولایت حکومت دوں, تم بھی کچھ کرو. جیسے ہے نا نکمے بیٹھے ہو گھر میں تو چلو کوئی حکومت وغیرہ سنبھالو. جب اس نے, ہارون نے اس کو یہ بات کہی, وہ اپنے گھر سے راتوں رات فرار ہو گیا. ٹھیک ہے, وہ بھاگ گیا گھر سے, جب اس کے باپ نے اس کو, یعنی اس کا زیادہ تر شوق تھا وہی عبادات کی طرف شوق تھا, نیک اعمال کی طرف اس کا شوق تھا, وہ نکل لیا کرتے. اور وہاں سے نکل کے کہاں چلا آیا, ان کی حکومت تھی بغداد میں, وہ چلا آیا ادھر بصرے وغیرہ کی طرف. پھر ایک شخص بصرے کا بیان کرتا ہے کہ میں اپنا گھر بنوا رہا تھا, اور اس گھر کے بنوانے میں وہ جو میسنری کا کام ہوتا ہے, میسنری کا کام کرنے کے لیے مجھے ضرورت تھی کوئی بندہ ملے, تو کسی نے مجھے ریفر کیا کہ ایک بڑا اچھا ماہر کاریگر ہے, میں اس کو بلا کے لایا. تو میں نے دیکھا, مجھے لگا کہ شکل سے بڑا کسی اچھے خاندان کا اور اس کا لگ رہا ہے, اور کام وہ بہت پراپر کرتا تھا, بہت ٹائملی کرتا تھا, مطلب معاملات میں بہت دیانتدار تھا. پھر کچھ عرصے کام کرنے کے بعد وہ بندہ غائب ہو گیا. اب اس نے کہا کہ پتہ نہیں, میں نے کہا کیا ہوا یہ اچانک. تو اس کا پھر پتہ وغیرہ پوچھتا ہوا, کہنے لگا میں پہنچا ایک جگہ پر, تو دیکھا ایک چھوٹا سا گھر ہے, اور وہاں پر وہ ہے, وہ بہت زیادہ بیمار ہے, بہت زیادہ بیمار ہے. تو اس نے پھر مطلب وہ چیزیں دیکھیں, اور میں نے اس کی اچھی کوالٹیز تو وہ دیکھ ہی رہا تھا اس بندے کی, بیمار ہے. مختصر جو میں جس چیز کو سنانے کے لیے میں نے آپ کو یہ بات واقعہ بتایا, کہ اس نے پھر کہا کہ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں. کہنے لگا میں, میرا باپ جو ہے نا وہ خلیفہ وقت ہے. تو وہ بندہ تو کانپنے لگا. اس نے کہا کہ اس کو پتہ چل گیا ہارون کو کہ میں نے اس کے بیٹے سے میسنری کا کام کروایا اپنے گھر میں, تو میری تو جان جائے گی. تو اس نے کہا نہیں, ایسا کوئی نہیں ہے, یہ خط میرا ہے اور وہ چیز ہے جس میں حالات ہیں, اور یہ میری انگوٹھی ہے, اور یہ ہو تو یہ میرے باپ تک پہنچا دینا کہ اس طریقے سے میرا انتقال ہو گیا ہے, میں اب اس دنیا میں نہیں ہوں. اور پھر آخر میں اس نے کہا کہ اے شخص, اگر تم میرے ساتھ ایک نیکی کر سکتے ہو کہ مجھے سہارا دے کر اٹھا دو, بٹھا دو, کہ اب میرا وقت آخر قریب آ گیا ہے, اور امام علی, میرے مولا علی مجھے لینے کے لیے آئے ہیں. صحیح. تو اس سے کیا مطلب ہوا کہ اہل بیت علیہ السلام کی جو ولایت ہے نا, اس ولایت کے زیر سایہ زندگی کا معنی, فلسفہ, سختی, آسانی الگ حساب رکھتا ہے. اگر اس جگہ پر ہم نہیں آ پا رہے ہیں علی علی کرنے کے بعد اور حسین حسین کرنے کے بعد کہ زندگی کا اصل معاملہ اور حقیقت دکھے اور سمجھ میں آئے, تو پھر ہم کہیں نہیں ہیں, لفظوں سے آگے کہیں بھی نہیں ہیں. اس لیے میں نے یہ واقعہ آپ کو سنایا, اور یہ بڑے علماء نے, میں خیال ہے حسین انصاریان نے بھی اس بات کو, بڑے عالم ہیں استاد حسین انصاریان, انہوں نے بھی اس کو بیان کیا ہے. اور یہ جو آج کل جو کافی جن کا نام مشہور ہے استاد رفیعی, انہوں نے بھی اس کو بیان کیا. ٹھیک ہے. قاسم مؤتمن جو ہارون کا چوتھا بیٹا تھا, اور اس نے کہا کہ یہ میرا باپ مجھے اس حکومت کے چکر میں پھنسا رہا ہے, وہ گھر ہی چھوڑ کے نکل گیا, پتہ ہی نہ چلے کسی کو کہ میں کہوں. اور اس حالت میں اس نے کہا کہ میں اپنے ہاتھ سے مزدوری کروں گا, رزق حلال کماؤں گا, یہ غاصبانہ دولت نہیں لوں گا, اس کا ایک ڈھیلا بھی. تو اس نے اس کو یہی وصیت کی تھی کہ یہ میری انگوٹھی ہے, یہ نشانی ہے میرے باپ کو, یہ خط لے جا کے دے دینا, اور یہ میرے جتنے بھی میسنری کے ٹولز ہیں, یہ کسی ایک انسان کو دے دینا کہ وہ لے اور اس سے اپنا کام کرے. تو یعنی کہ یہ محبت اہل بیت اگر دلوں میں آتی ہے نا, وہ اس طریقے سے انسان کو منقلب کرتی ہے, اور اس کو زندگی کی حقیقتوں سے نزدیک کرتی ہے. کہ جو اصل چیز ہے اہل بیت, اہل بیت کا کام یہ نہیں ہے, جو امام خمینی نے بھی یہ جملے بہت دفعہ کہے کہ انبیاء کا کام یہ نہیں ہے کہ تمہاری دنیا بنائیں. اور بھائی دنیا بنانے کے لیے تم خود کافی ہو, دنیا کے لیے تم خود حد سے زیادہ موٹیویٹڈ ہو, اب اور کون آگے تمہیں موٹیویٹ کرے گا اس کے لیے. انبیاء آئے ہیں تمہیں زندگی کے اصل معنی کو سمجھانے کے لیے اور اس لعب و لہب والی دنیا سے باہر نکالنے کے لیے. تو اس غلط فہمی کا شکار نہیں رہنا کہ انبیاء دنیا بنانے کے لیے آئے, یہ دنیا بھی سکھائی ہے انہوں نے. ٹھیک, تو یہ معاملات ہیں جو ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی دعاؤں سے اور اس سے تمام معارف سے سمجھ میں آتے ہیں. جی اگر سوال, شان بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے, سوال آپ کریں گے کنٹینیو؟ نہیں تو آپ کر سکتے ہیں, میں نے کہا کہ بات میں پوری کر لوں پھر.
نہیں تو جیسے آپ نے لاسٹ میں جب ہم لوگوں کی بات کنکلیوڈ ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ آپ نے کہا کہ علم کے سلسلے میں بات تھی, تو آپ نے کہا تھا کہ جب وہ حقیقت آپ کے قلب کے اوپر روشن ہو جائے. اب سوال یہ بنتا ہے کہ اگر کسی کے قلب پہ حقیقت روشن ہو جاتی ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو حقیقت ہے وہ چاہے خدا کو لے کر ہو یا کسی اور, خدا مثال کے طور پر, تو اب وہ اگر اس حقیقت کو لے کے اپنی زندگی کو کرتا ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دنیا میں اور لوگ جو علمی لوگ بھی ہیں اور اس طرح کے ہیں, وہ اسی چیز کو لے کر ان کی حقیقت جو ہے وہ دوسری ہے. تو یہ کیسے طے ہوگا کہ ایک انسان, کیونکہ جو بھی آدمی جو ہے وہ نیک دلی سے اور اس سے جو ہے وہ ایک چیز کی طرف آگے بڑھ رہا ہے اور اس کی انٹینشن یہ نہیں ہے, مطلب میں اس طرح کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو کرپٹ لوگ ہیں, لیکن ایک انسان, دو لوگ ہیں سمجھ لیے, دونوں پائس لوگ ہیں لیکن دونوں کی ایک چیز کو لے کر اپروچ الگ ہے اور وہ اسی کو حقیقت مانتے ہیں, تو اب یہ کیسے ڈیفائن ہوگا کہ جب بیچ کا تو کوئی آپشن نہیں ہے, یا ادھر کا آپشن ہے یا ادھر کا آپشن ہے.
دیکھیں حقیقت الگ نہیں ہوتی ہے, یعنی کہ ظاہر ہے کہ حقیقت ایک ہی ہوتی ہے. حقیقت کے بارے میں انسان, ظاہر ہے کہ ہر انسان حقیقت سے ایک جیسے نزدیک نہیں ہو پاتے. یعنی اگر آپ عرفا کو بھی دیکھیں تو تمام کے تمام عرفا آپ کو کسی ایک جگہ پہ نظر نہیں آئیں گے. یعنی ایک جگہ سے مطلب ہے سب بالکل ہی ایک دوسرے کی کوئی کاپی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے. لیکن اس میں دو باتیں مین ہیں, ایک یہ ہے کہ تھوڑا آپ ادھر آنا کاظم, کہ اس میں جو ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر ان میں اختلاف نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یعنی اختلاف اگر ہوگا تو اس کی جزئیات میں ہوگا یا امپلیکیشنز میں ہوگا یا امپلیمنٹیشن کے لیول پر اختلاف ہو جائے گا, لیکن بنیادی طور پر اختلاف نہیں. یعنی کہ یہ چیز میں نے خود دیکھی ہے, خاص طور سے کہ جیسے عرفا میں امام خمینی کا جو سورس آف نالج ہے نا وہ بالکل ڈفرینٹ ہے اور علامہ طباطبائی کا بالکل ڈفرینٹ ہے, لیکن دونوں کا اگر آپ دیکھ لیں کہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ 90% سے زیادہ میچ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ دونوں بالکل الگ رستوں سے پہنچے حقیقت تک, دونوں نے بالکل الگ اساتذہ سے, اور ان اساتذہ کا بھی آپس میں کوئی ربط کہیں بھی نہیں دکھتا. یعنی امام خمینی جن کو کہتے ہیں محمد علی شاہ آبادی, علامہ طباطبائی کہتے ہیں مرزا علی قاضی, ان کا آپس میں کوئی ربط ضبط بھی نہیں تھا. تو یہ بات تو اپنی جگہ طے شدہ ہے کہ حقیقت کی بنیادوں میں بالکل بھی فرق نہیں ہوتا. ہاں اس میں فرق آتا ہے کہ ہر انسان حقیقت کے حوالے سے ایک جیسا بلند نہیں ہوتا. تو یعنی کہ بنیادی طور پر علم کیا ہے, آپ کا بلند ہونا, یعنی روشن ہونا کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بیٹھے ہیں اپنی جگہ پر اور روشنی آپ کے پاس آ گئی ہے. نہیں, آپ روشنی کے درجات میں بلند ہوتے ہیں. اب جتنا زیادہ آپ بلند ہوں گے اتنی حقیقت آپ کے اوپر روشن ہوگی, تو اس وجہ سے ڈفرینسز آتے ہیں. اور اس ڈفرینس کی سب سے بڑی مثال خود رسول خدا نے دی ہے, سلمان اور ابو ذر والی, کہ اگر ابو ذر کو علم ہو جائے جو کچھ کے ان کے قلب ہیں تو وہ چیز اس کو قتل کر دے.
اچھا
तो वो
हकीकत रोशन हो जाना वैसे ही है हैदर भाई, जैसे कि अगर एक इंसान, दो इंसान है, एक ने कभी भी एग्जांपल के तौर पे शक्कर कभी नहीं खाई और एक ने खाई है, तो जैसे ही शक्कर मेरे सामने आएगी, जैसे मैंने खाई है और किसी और ने नहीं खाई है, तो शक्कर जैसे ही मेरे सामने आएगी तो मेरे कल्ब पे उसका मजा अपने आप आ जाएगा, और वो मजा जो है वो मैं किसी को
समझा नहीं सकते आप जी,
क्योंकि मैं जितना भी उसके ऊपर पूरी थीसिस लिख दूं, लेकिन जो वो डायरेक्ट नॉलेज है ना जो मुझे मिली है,
उससे ज्यादा जो मैं समझता हूँ ना, ज्यादा शायद बेहतर मिसाल हो वो हो आपकी औलाद की मोहब्बत आपके दिल में, आपके आपकी औलाद की मोहब्बत आपके दिल में, ठीक है, वो जो मोहब्बत है ना वो एक अजीब व गरीब हकीकत की तौर पर आपके कल्ब पर रोशन है, यानी इवन आप उसको शायद डिफाइन भी नहीं कर सकते कि आप जब अपनी औलाद को अपनी नजरों के सामने देखते हैं बेहम्दुलिल्लाह, तो उस वक्त जो मोहब्बत औद कर आपके दिल में आती है, पूरे आपके वजूद में एक सुरूर पैदा करती है, आपके हाथ पैरों को हरकत में ले आती है खुद ब खुद इनवॉलेंट्रीली मोस्ट ऑफ द टाइम्स, वो क्या चीज है, वो आपके कल्ब में ही है ना, कहीं भी और नहीं है। और अगर उसी बच्चे को कोई और देखता है उस पर कुछ भी नहीं होता, तो इसका मतलब
ये केमिकल इस, बायोलॉजिकल नहीं हो सकता,
नहीं बिल्कुल भी नहीं। देखें ये बात अब तकरीबन सब ये लोग भी मानना शुरू हो गए हैं कि जो भी केमिकल और बायोलॉजिकल है ना वो इफेक्ट्स हैं ना कि कॉजेज हैं, वो इफेक्ट है, यानी कि आपका जो मेन सेल्फ है नफ्स है, नफ्स पर जब एक असर आता है ना तो नफ्स के असर बदन में ट्रांसफर होता है, ना कि बदन की वजह से नफ्स में आता है। ये तो अब काफी लोगों को ये बात समझ में आने लगी, वो लोग बोल भी रहे हैं, साइंटिफिक कम्युनिटी में भी अभी लोग ये बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है वो इल्म, यानी आपके पास आपके औलाद की मोहब्बत बतौर इल्म मौजूद है, क्यों, इसलिए कि वो एक हकीकत है जो आपके कल्ब पर रोशन है, सही। या जैसे वो मिसाल आपने दी, ये मिसाल भी उलमा ने, मैंने अतुल्ला जवादी अमली को उसमें भी सुनी, तकरीबन वही मिसाल है जो आप शक्कर की कह रहे थे कि आपके दांतों में दर्द है, अब आपके लिए आपके दांतों का दर्द इल्म है, हकीकी इल्म है, लेकिन आप उसी दर्द को जाकर जब डॉक्टर को बयान करते हैं तो उसके लिए मालूमात और इंफॉर्मेशन है, इल्म नहीं है, ये फर्क है। तो इस बिना पर यानी एक तो वो कि जैसे जो साइंटिफिक सिलसिला है कि जिसमें जो मॉडल बाय मॉडल आगे बढ़ रहे होते हैं वो भी हकीकतन इल्म नहीं है, और एक जो इंफॉर्मेशन का डेटाबेस बिल्ड कर रहे होते हैं वो भी हकीकतन इल्म नहीं है, और तीसरी जो इसमें सबसे बड़ी और अहम बात है इल्म के हवाले से कि इवन अगर आपके कल्ब पर हकीकत रोशन हो जाती है तो ये भी आपके मसले का अल्टीमेट हल नहीं है, जब तक आप उस इल्म के रास्ते में अमल नहीं करेंगे तब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, ठीक है। ये इल्म के उसका खुलासा है, ठीक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।